أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة السامي الشرع الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم صلوات على محمد وعلى اله برادران عزیز آج کے اس مجلس کے لیے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا یہ سورہ مبارکہ حجرات کی نسبتاً معروف آیت ہے سورہ حجرات قرآن مجید کا 49واں سورہ ہے 49 چیپٹر اور اس سورہ کی یہ آیت خاص طور پر اس کا آخری ٹکڑا کافی معروف اور مشہور ہے اس کا آخری ٹکڑا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو تقویٰ میں آگے ہے اگر اس سے پہلے کے الفاظ پر ہم غور کریں تو پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الناس تمام انسانوں کو مخاطب کیا کہ قرآن مجید کی ہمگیری ہے عالمگیریت ہے کہ قرآن مجید کئی مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر پوری انسانیت کو مخاطب کرتا ہے کہ یہ پیغام محدود نہیں ہے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے دعوت دی جا رہی ہے اور اس میں سے جو خوش قسمت ہے وہ اس پیغام کو قبول کر کے ہم جماعت بن سکتا ہے یا ایہا الناس اے انسانوں انا خلقناکم ہم نے تم کو پیدا کیا من ذکر و انثی ایک مرد اور ایک عورت سے یہ ہم نے تم کو پیدا کیا تمہارے خالق ہم ہیں وجعلناکم شعوبا و قبائل اور تمہیں مختلف قبیلوں کے اندر مختلف ٹرائبس کے اندر مختلف کمیونٹیز کے اندر ہم نے پلیس کیا یہ کام ہم نے کیا یہ کام ہم نے کیوں کیا ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا مختلف قبیلوں میں تم کو رکھا مختلف کمیونٹیز میں تم کو رکھا کیوں رکھا لتعارفو تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے انٹروڈیوس ہو سکو ایک دوسرے سے اپنا تعارف کروا سکو اس لیے کہ یہ سارے اگر حوالے نہیں ہوں گے تم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے متعارف ہو سکو گے انا کرمکم عند اللہ اتقاکم مگر وہ سارے حوالے تعارف کے لیے درست ہیں مگر یاد رکھو ان کو عصبیت کی بنیاد نہیں بننا چاہیے اس کی بنیاد پر تمہارے دلوں کے اندر تعصب نہیں آنا چاہیے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم یقیناً تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقویٰ میں آگے ہے اب وہ تمہاری قوم اور قبیلے کا ہو تو وہ آگے ہے، اور اگر تمہاری قوم اور قبیلے کا نہیں ہے تو وہ آگے ہے، تمہارے گھر والا ہے تو وہ آگے ہے، اور اگر تمہارے گھر والا نہیں ہے تو وہ آگے ہے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ اس کے اندر تقویٰ ہے یا تقویٰ نہیں ہے۔ اگر تقویٰ ہے تو وہ خدا کے نزدیک عزت والا ہے۔ اب یہاں پر آئیے برادران عزیز، یہ قرآن مجید کے اندر کچھ آیتیں ہیں کہ جن میں پروردگار عالم نے فضیلت کے معیار کو ڈسکس کیا ہے کہ خدا کے نزدیک فضیلت کا کیا معیار ہے، خدا کس کو افضل مانتا ہے، کس کو صاحب فضیلت مانتا ہے۔ تو یہ پہلا موقع ہے قرآن مجید میں جہاں پروردگار عالم نے ایک اسٹینڈرڈ کو، ایک یارڈ اسٹک کو، ایک معیار کو بیان فرمایا ہے کہ یہ تقویٰ ہے کہ جو خدا کے نزدیک فضیلت کا معیار ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا اس کا یہ نتیجہ ہے کہ پروردگار عالم نے قوم اور قبیلے کی نفی کر دی؟ کیا خدا نے مطالعہ کہنا چاہتا ہے کہ کوئی عرب عرب نہیں ہے، کوئی غیر عرب غیر عرب نہیں ہے؟ کیا خدا نے مطالعہ کہنا چاہتا ہے؟ یعنی یہ خود میرے ساتھ ایک مرتبہ ہوا تھا، آن اے لائٹر نوٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ اتفاق کراچی میں ہوا تھا، ایک نجی نشست تھی، علمی نشست تھی، علماء کرام تشریف فرماتے ہیں، اس میں کچھ دانشور بھی تھے، ایک دانشور نے یہ بات کہی تھی۔ وہ کہنے لگے، وہ کافی کمیونزم کی طرف مائل تھے، مارکسسٹ تھے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ یہ تھا ان کا کہ بھائی قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی عربی عربی نہیں ہے، کوئی اجمی اجمی نہیں ہے، کوئی گورا گورا نہیں ہے، کوئی کالا کالا نہیں ہے۔ تو میں نے اس نشست میں ان سے کہا تھا کہ ابھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور تقریباً ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تو اور بیٹھیں گے، تو آپ زحمت کریں، یہ ہے قرآن، ذرا اس کو کھولیے اور بتائیے تو صحیح وہ آیت کون سی ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی عربی عربی نہیں ہے، کوئی اجمی اجمی نہیں، کوئی گورا گورا نہیں ہے، کوئی کالا کالا نہیں ہے۔ یہ تو فیکچولی انکریکٹ ہے، قرآن کے اندر کوئی ایسی آیت موجود نہیں ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے کہہ دیا ہو کہ عربی عربی نہیں ہے، اجمی اجمی نہیں، کوئی ایسی آیت نہیں ہے، گورا گورا نہیں ہے، کالا کالا نہیں ہے۔ یہ فیکچولی انکریکٹ ہے، یہ تو رنگ ہے۔ یعنی اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ میری جو آبا ہے اس کا رنگ سیاہ نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاہ ہے، تو یہ میرا کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ یہ سیاہ نہیں ہے، سیاہ ہے۔ آپ نے غور فرمایا، اگر میں یہ کہوں کہ یہ پنکھا جو ہے اس کا رنگ سفید نہیں ہے، تو میں کتنے ہی زور سے کہوں لیکن یہ کہ آپ میری بات کیوں قبول کریں گے؟ آپ کہیں گے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ سفید، تو آپ کے کہنے پر ہم اس کو کیسے مان لیں کہ یہ سفید نہیں ہے؟ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ عربی عربی نہیں ہے، قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ غیر عرب نہیں ہے، قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ گورا گورا نہیں ہے اور کالا کالا نہیں ہے۔ جو اس کا رنگ ہے وہ تو ہے، جو اس کی قومیت ہے وہ تو ہے۔ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ، حجت الوداع کے موقع پر جو حضور کا معرکۃ العرا خطبہ ہے، جس کو انسانیت کا منشور کہا جاتا ہے، مینیفیسٹو آف دا ہیومینٹی، اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر اکرم یہ نہیں فرماتے ہیں کہ گورا گورا نہیں ہے، کالا کالا نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کسی گورے کو کسی کالے پر فوقیت نہیں ہے، گورا گورا ہے، کالا کالا ہے، مگر گورے کو گورا ہونے پر کسی کالے کے اوپر کسی قسم کی کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ عربی عربی ہے، مگر کسی عربی کو عربی ہونے کی وجہ سے کسی غیر عرب کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یہ وہ بنیادی چیز تھی جو وہاں پر بیان کی جا رہی تھی، الا بالتقوی، مگر تقوی کے ذریعے سے، کہ اگر کوئی تقوی میں آگے ہے تو وہ آگے بڑھ جائے گا۔ اب غور فرمائیے برادران عزیز کہ اگر ان تمام حوالوں کو آپ مائنس کر دیں، آپ کہیں کہ بھائی ہم تو بہت زیادہ اللہ والے ہو گئے، اتنے اللہ والے ہو گئے کہ جتنا اللہ بھی ہم کو اللہ والا نہیں دیکھنا چاہتا تھا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کسی گمشدہ فرد کا اعلان گمشدگی آپ نہیں کروا سکیں گے۔ خدا نہ کرے اگر کوئی گم ہو جائے، حج کے موقع پر 20 لاکھ 25 لاکھ افراد ہوتے ہیں، عاشور کے موقع پر کروڑ افراد ہوتے ہیں، اربعین کے موقع پر کروڑوں افراد ہوتے ہیں، اب کسی جگہ پر مائک لگا ہوا ہے اور صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاحب کسی کو کوئی اعلان کروانا ہو تو کروا لیجئے، اور ایک صاحب آئیں اور وہ کہیں کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ گم ہو گئے، ان کے بارے میں اعلان کر دیجئے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں وہ یہاں پر آ کر رپورٹ کریں تاکہ یہاں سے ہم ان کو لے جائیں، اور وہ صاحب یہ سوال کر رہے ہیں، اچھا بتائیے پھر ان کا نام کیا ہے، نام وام میں کیا رکھا ہے، وہ تو اللہ کا بندہ تھا، جو گم ہو گیا وہ اللہ کا بندہ ہے، کہا اچھا اس کے باپ کا نام کیا ہے، کہ اس کا باپ بھی اللہ کا بندہ تھا، کہ اس کی ماں کا نام کیا تھا، وہ اللہ کی کنیز تھی، یہ اللہ کا بندہ تھا، وہ اللہ کی بندی تھی، اللہ اللہ خیر سے اللہ، اچھا اب یہ بتائیے کہ اس کا رنگ کیا تھا، کہ رنگ ونگ میں تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، صبغۃ اللہ، جو قرآن کی آیت ہے کہ خدائی رنگ میں رنگا ہوا تھا، یہ تو آپ پوچھے ہی نہیں کہ وہ گورا تھا یا کالا تھا یا براؤن تھا کیا تھا، اس لیے کہ وہ تو خدا ہی رنگ میں رنگا ہوا تھا. اچھا بھائی اس کا لباس کیا تھا؟ کہا لباس میں تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، جو بھی لباس تھا کیا یہ بھی حوالہ بنے گا؟ لباس و تقوی ذالک خیر، وہ تقوی کا لباس پہنتا تھا. اب آپ مجھے بتائیے قومیت کا، وہ اسی اللہ کی زمین کا رہنے والا تھا، کس علاقے سے تعلق تھا؟ اللہ کی زمین سے اس کا تعلق تھا. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیں وہ اعلان کیسے کرے، کیا اعلان کیا جائے؟ اللہ کا بندہ تھا، نام آپ بتا نہیں رہے، باپ اللہ کا بندہ تھا، ماں اللہ کی بندی تھی، رنگ کیا تھا؟ خدائی رنگ میں رنگا ہوا تھا، کس علاقے سے تعلق تھا؟ اللہ کی زمین پر رہتا تھا، لباس کون سا تھا؟ آپ حلیہ بتانے کے لیے، کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر اعلان تو اسی طریقے کا ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ گم ہو گیا ہے، جس اللہ کے بندے کو ملے وہ اس اللہ کے بندے کو پہنچا ہے، یہ اعلان کیا جائے گا. تو یہ اعلان تو نہ ہوا، یہ تو مذاق ہوا. آپ غور فرمائیے، یہی وہ چیز ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے سمجھایا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہارا تعارف نہیں ہونا چاہیے. ان خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہارا بھی نام ہے، تمہارے باپ کا بھی کوئی نام ہے، تمہاری ماں کا بھی کوئی نام ہے. یہ حوالے ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم پہچانے جاتے ہو. وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں مختلف شعوب قبائل ٹرائبس کمیونٹیز قبیلوں کے اندر ہم نے رکھا ہے. وہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس علاقے کا رہنے والا ہے، وہ اس علاقے کا رہنے والا ہے. مگر یہ سب کیوں ہے؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے متعارف ہو سکو. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ کس علاقے سے تعلق ہے؟ کیا کوالیفیکیشن ہے؟ کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ یہ سارے حوالے ملتے ہیں تو دوسروں کے مقابلے میں آپ کے لیے مشخص کرنا آسان ہوتا ہے کہ کس فرد کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کس فرد سے بات کی جا رہی ہے، کس فرد کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. ان سارے حوالوں کی موجودگی میں یہ آسان ہوتا ہے. لیکن کیا یہ حوالے جو تعارف کا ذریعہ ہیں، کیا برتری کا بھی معیار ہے؟ پروردگار فرماتا ہے نہیں، یہ تمہاری غلطی ہوگی. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک عزت میں وہ آگے ہوگا جو تقوی میں آگے ہوگا. تعارف کا حوالہ تعارف کی حد تک رہنا چاہیے، اسے برتری کا معیار نہیں بننا چاہیے. غور فرمایا برادران عزیز آپ نے، تو اب یہ ایک معیار ہے جو قرآن مجید نے دیا. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ خود تقوی کا کیا مطلب ہے، کہ جو یہاں پر بیان کیا گیا قرآن مجید میں. آپ کھول کر دیکھیے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. اتنی جگہوں پر پروردگار عالم نے تقوی کا ذکر کیا ہے، تو سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کا مطلب کیا ہے. دیکھیے برادران عزیز، تقوی کا مطلب مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں سمجھاتے ہوئے ایک مثال ارشاد فرمائی. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. مولا نے ایک مثال کے ذریعے سے، اب ظاہر کہ دیکھیے کسی بھی چیز کو بیان کرنے کا، سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ ٹیکنیکل بحث کر سکتے، آپ کہیں تقویٰ اس کا روٹ ورڈ وقایا ہے، مصدر یہ ہے، یہ اس کا مادہ ہے اور یہ اس کا مطلب ہو سکتا ہے. وہ بحثیں اپنی جگہ پر بہت قیمتی ہیں، مگر ظاہر ہے کہ عوام الناس کے لیے جو چیز زیادہ قابل فہم ہے وہ ہے مثال. مولا کائنات نے تعریف بالمثال کی، کہ کیا مطلب ہے تقوی کا، ایک مثال کے ذریعے سے مولا نے سمجھایا. توجہ کیجیے گا، مولا فرماتے ہیں کہ بھائی گھوڑا جس کے اوپر آپ سوار ہوتے ہیں، نہج البلاغہ، گھوڑا جس کے اوپر آپ سوار ہوتے ہیں، ایک تو وہ گھوڑا ہے کہ جس کے اوپر آپ جم کے بیٹھتے ہیں، لگام ہاتھ میں ہے، وہ آپ کی مرضی کا پابند ہے، آپ اس کو بھگانا چاہیں وہ بھاگے گا، آپ اس کو روکنا چاہیں وہ رک جائے گا، آپ اس کو دائیں لے جانا چاہیں وہ دائیں طرف جائے گا، آپ اس کو بائیں طرف لے جانا چاہیں وہ بائیں طرف جائے گا. اکبر بادشاہ کے بارے میں یا بابر بادشاہ کے بارے میں ہمارے ایک دوست بیان کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ واقعیت ہے یا نہیں، مگر مطلب بہت اچھا ہے. بھائی گھوڑے کی لگام ہے نا کہ جس کو آپ تھامتے، جس سے اس کو کنٹرول کرتے. کب بابر بادشاہ جو ہے وہ گھڑ سواری کا بہت شوقین تھا اور بہت اچھا گھوڑا دوڑاتا تھا، تو کسی مصاحب نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ گھوڑے پر تو روز بیٹھتے، ایک دفعہ ذرا ہاتھی پر بھی بیٹھے، مزہ آئے گا. تو بابر جو ہے جس طریقے سے گھوڑے پر جست لگا کر بیٹھ جاتا تھا، اسی طریقے سے جم کر کے وہ ہاتھی کے اوپر بیٹھ گیا. اور جب بیٹھ گیا تو اس نے سوال کیا، بھائی اس کی لگام کہاں ہے؟ تو جو مصاحبین تھے انہوں نے کہا، نہیں بادشاہ سلامت یہ ہاتھی ہے، اس کی لگام نہیں ہوتی. کہا پھر یہ آگے کیسے بڑھے گا؟ کہا اس کے کان جو ہے نا، ان کے لیے تھوڑا یوں یوں کر کے ہاتھ لگائیں، یہ آگے بڑھے گا. کہا پھر رکے گا کیسے؟ کہا اسی طریقے سے رک بھی جائے گا. اور جس طریقے سے وہ جمپ لگا کر ہاتھی پر بیٹھا تھا اسی طرح سے جمپ لگا کے نیچے آئے اور اس نے ایک جملہ کہا, بابر مر جائے گا ایسی سواری پر نہیں بیٹھے گا جس کی لگام اس کے ہاتھ میں نہ ہو. توجہ ہے, مولا فرماتے ہیں کہ ایک گھوڑا وہ ہے کہ جس کی لگام آپ کے ہاتھ میں اور وہ آپ کی بات مان نہیں رہا, روکنا چاہتے ہیں وہ رک جاتا ہے, آپ دوڑانا چاہتے ہیں وہ دوڑتا ہے, آپ دائیں لے جانا چاہیں وہ دائیں جاتا ہے, بائیں لے جانا چاہیں بائیں جاتا ہے, یہ ہے آپ کی مرضی کا پابند. اور ایک گھوڑا وہ ہے کہ لگام بھی آپ کے ہاتھ میں ہے, سرکش ہے, آپ روکنا چاہتے ہیں بھاگتا ہے, آپ بھگانا چاہتے ہیں رکتا ہے, آپ دائیں لے جانا چاہیں بائیں جاتا ہے, بائیں لے جانا چاہیں دائیں جاتا ہے, یہ آپ کی بات نہیں مان رہا, یہ سرکش ہے. مولا فرماتے ہیں اگر یہ نفس کا گھوڑا تمہارے قابو میں آ گیا تو اس کا مطلب تمہارے اندر تقویٰ ہے.
نعرہ حیدری,
اگر اس نفس کے گھوڑے کی لگام تمہارے ہاتھ میں, تم اسے روکنا چاہو رک جائے, تم بھگانا چاہو بھاگے, تم دائیں طرف لے جانا چاہو یہ منع نہ کرے, تم بائیں طرف لے جانا چاہو یہ انکار نہ کر سکے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ موجود ہے. لیکن اگر یہ منع کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ تمہارے اندر نہیں ہے. اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز, ایک شخص وہ ہے جو یہ کہتا ہے, ایک تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جناب میں نماز وماز یہ ہوتی کیا ہے, میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں, تو بات ختم, اس سے تو ہم گفتگو نہیں کر رہے. لیکن ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ نہیں نماز تو ہوتی ہے, پڑھنا بھی چاہیے, مگر میں کروں کیا, میں صبح اٹھنا چاہتا ہوں اٹھ ہی نہیں پاتا. جیسے ہی وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ میں اٹھنا چاہتا ہوں اٹھ نہیں پاتا, دوسرے لفظوں میں وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ نفس کا گھوڑا قابو میں نہیں ہے. اگر یہ تقویٰ کی لگام اسے ڈلی ہوئی ہوتی اور یہ قابو میں ہوتا تو اس کی مجال تھی کہ منع کرے, اس کا منع کرنا بتلا رہا ہے کہ اس کے اندر تقویٰ موجود نہیں ہے. اب جہاد اکبر کہتے ہی اس کو ہے کہ جتنا زیادہ یہ اپنے اس نفس کے گھوڑے کو قابو کرتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ جہاد اکبر میں کامیاب ہو کر تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہوتا چلا جائے گا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. تو اب برادران عزیز ایک چیز تو واضح ہوئی کہ قرآن مجید میں ایک معیار ہے فضیلت کا اور وہ ہے تقویٰ, کہ اگر کسی کے اندر تقویٰ ہے تو وہ آگے, تقویٰ نہیں ہے تو وہ پیچھے خدا کے نزدیک. دوسرا معیار جو قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ کیا ہے, قرآن کہتا ہے افمن کانا مؤمنن کمن کانا فاسقن لا یستوی, کہ وہ جو مومن ہے اور وہ جو فاسق ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بٹ نیچرل یہ برابر نہیں ہو سکتے, لا یستوی یہ برابر نہیں ہو سکتے, یعنی تم خود کامن سینس سے سوچو تو تم کو جواب یہی ملے گا کہ یہ دونوں برابر نہیں. مومن ہے اس کا دل مائل ہو چکا ہے حق اور حقیقت کی جانب, اور وہ جو فاسق ہے وہ نافرمان ہے, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وہ جو اوبیڈینٹ ہے اور جو ڈس اوبے کر رہا ہے یہ دونوں کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوون, غور فرمایا آپ نے, تو ایک دوسرا معیار ہمارے پاس آیا تقویٰ کے بعد ایمان. ایک انسان متقی ہے تو یقیناً وہ آگے ہے, ایک شخص صاحب ایمان ہے وہ خدا کی نظر میں عزت والا ہے وہ آگے ہے. تیسرا معیار جو قرآن مجید دیتا ہے وہ یہ ہے کہ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کہ ذرا خود سوچو کہ وہ کہ جس کے پاس علم ہے اور وہ جو جاہل ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ دونوں ایکول ہو سکتے ہیں؟ جو صاحب علم ہے وہ صاحب فضیلت ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ خدا کے نزدیک فضیلت والا نہیں ہے. جہل انسان کو فضیلت کا حامل نہیں بناتا, علم ہے کہ جس کے بعد انسان صاحب فضیلت بنتا ہے. آپ نے غور فرمایا تو یہ تین معیارات ہمارے سامنے آ گئے, تقویٰ ہے وہ صاحب فضیلت ہے, ایمان ہے وہ صاحب فضیلت ہے, نمبر تین اگر علم اس کے پاس ہے تو وہ صاحب فضیلت ہے. غور فرمایا آپ نے. اور اب آئیے چوتھا معیار جو قرآن مجید دیتا ہے وہ کیا ہے, سورہ نساء, فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرن عظیما, اللہ نے مجاہدین کو جب موقع جہاد کا ہو تو میدان میں جا کر جہاد کرنے والے کو بیٹھنے والوں پر فضیلت دی ہے, اجر عظیم کے ذریعے سے خدا نے فضیلت دی ہے. کس کو؟ مجاہد کو, جو میدان میں جا کر جہاد کر رہا ہے اس کو خدا نے صاحب فضیلت قرار دیا ہے, جو بیٹھ جانے والے ہیں وہ مجاہد کے برابر نہیں ہو سکتے. ایک جملہ آپ کے ذوق کے بہت قریب ہو کر عرض کر رہا ہوں کہ ذرا غور فرمائیے, کیا کہا خدا نے کہ جو مجاہد ہے بیٹھ جانے والے اس کے برابر نہیں ہو سکتے, تو جب بیٹھ جانے والے اس کے برابر نہیں ہو سکتے تو جو بھاگ جانے والے ہیں وہ اس کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے غور فرمایا برادر نے عزیز، واقعی دو جمع دو چار والی بات ہے، اس میں تو کوئی لمبی چوڑی منطق بھی نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے، تو چار معیارات ہمارے سامنے آ گئے، ایک تقویٰ، دوسرے ایمان، تیسرے علم اور چوتھے جہاد، یہ چار معیارات ہمارے سامنے آ گئے۔ ان چاروں معیارات کی روشنی میں اب سیرت کی کتابیں کھولیے، معیار آپ نے قرآن سے لیے، اور اب اس کے بعد سیرت کی کتابیں اٹھائیے، اور پھر اس کے بعد طے کیجئے کہ کون زیادہ صاحب فضیلت ہے، اور پھر مولا کائنات کی زندگی کو کچھ تو پہچاننے کی کوشش کیجئے۔ واقعاً عجیب ہے کہ کوئی ایک بھی ہے جو علی کے قریب نظر آتا ہو، یہ مصطفیٰ کی تربیت کا وہ شاہکار کہ جس نے پیغمبر اکرم کی نسبت سے یہ کہا کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، مگر وہ غلام ہے تو کیسا غلام ہے کہ جو چار معیار پروردگار عالم نے بیان کیے، تقویٰ، ایمان، علم اور جہاد، ان چاروں لٹمس پیپر ٹیسٹ میں، ان چاروں معیارات پر، ان چاروں اسٹینڈرڈز پر، ان چاروں یارڈ سٹکس پر جب پرکھا جاتا ہے تو کوئی علی سے آگے نظر نہیں آتا۔ یعنی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا دیکھیے کہ پہلا معیار کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک عزت میں وہ زیادہ ہے کہ جو تقویٰ میں آگے ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے صرف اتنا بتائیے، جس میں تقویٰ ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ جس میں تقویٰ ہو وہ متقی کہلاتا ہے۔ جو متقی ہوتا ہے وہ صفے متقین میں آتا ہے، صفے متقین میں آنا اور ہے، امام المتقین ہونا اور ہے۔ صفے متقین میں آنا اور ہے، مگر امام المتقین ہونا اور بات ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا معیار ہے کہ جہاں پروردگار کہہ رہا ہے افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون، کہ وہ جو مومن ہے اور جو فاسق ہے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ میں پھر آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے، ایک شخص جب مومن بن جائے تو وہ کس صف میں آتا ہے؟ ایمان قبول کرنے کے بعد یہ بنتا ہے مومن، جب مومن بنتا ہے تو صفے مومنین میں آتا ہے، صفے مومنین میں ہونا اور ہے، امیر المومنین ہونا اور بات ہے۔ یعنی ایک شخص، اسی جملے کو اگر میں ماڈیفائی کروں تو دوسرے انداز سے یوں کہوں گا کہ آپ ذرا غور فرمائیے کہ ایک شخص جب دولت ایمان سے مالا مال ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہے صاحب ایمان، دولت ایمان سے مالا مال ہونے کے بعد یہ کہلاتا ہے صاحب ایمان۔ صاحب ایمان ہونا اور بات ہے، کل ایمان ہونا اور بات ہے۔ یہ خندق کے میدان میں سند اگر ملی ہے تو صرف مولا کو، کہ برد پیغمبر اکرم کی زبان سے کہ برد الایمان کلو الی الکفر کلے، کہ آج علی نہیں جا رہے، یہ کل ایمان ہے کہ جو کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ تو پہلا معیار تقویٰ، دوسرا معیار ایمان، اور تیسرا معیار کا علم۔ ہمیں یہ کہتے ہوئے بھی نظر آئے لوگ کہ جنہوں نے ممبر پر جا کر یہ جملہ کہا، نام کسی کا نہیں لے رہا مگر سیرت کی کتابیں موجود ہیں، کھل کر دیکھیے، یہ جملے موجود ہیں۔ ایسے افراد بھی تھے جو ممبر پر گئے اور انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اگر ہم سیدھے چلیں تو ہمارے پیچھے آنا، اور اگر ہم ٹیڑھے ہو جائیں تو برائے مہربانی ہمیں سیدھا کر دینا۔ جنہیں خود اپنے سیدھے ہونے کا یقین نہ ہو وہ قوم کو کیا سیدھا کر سکتا ہے؟ ایک یہ روش ہے، اور دوسری طرف وہ ہے کہ جو ممبر پر جا کر پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہے سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ، جس کے بارے میں پیغمبر یہ کہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، انا دار الحکمہ وعلی بابہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نہیں، خود مولا کے جملے، مولا یہ فرماتے ہیں کہ لو سنیت لی وسادہ فجلست علیہا، اگر میرے لیے اطمینان کی مسند بچھا دی جاتی اور میں اس کے اوپر بیٹھتا تو پھر میں کیا کرتا؟ کل افتیت اہل التورات بتوراتہم، میں یہودیوں کو توریت سے فتویٰ دیتا، واہل الانجیل بانجیلہم، میں عیسائیوں کو انجیل سے فتویٰ دیتا، واہل القرآن بقرآنہم، میں اہل قرآن کو، مسلمانوں کو قرآن سے فتویٰ دیتا، یہودیوں کو توریت سے فتویٰ دیتا، عیسائیوں کو انجیل سے فتویٰ دیتا، مسلمانوں کو قرآن سے فیصلہ کر کے دیتا، حتی ینتقو، یہاں تک کہ سب بول اٹھتے صدق علی وما کذب، علی نے سچ کہا اور جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، وہ ایک معیار تقویٰ، دوسرا معیار ایمان، تیسرا معیار علم۔ یہ صاحب منبر سدونی ہے، غور فرمائیے برادران عزیز۔ اور اس کا تعین تو اسی وقت ہو گیا تھا جب مولا کائنات اس دنیا میں تشریف لائے، خانہ کعبہ میں، جب پیغمبر اکرم جناب فاطمہ بنت اسد کے پاس آئے، مولود کعبہ جناب فاطمہ بنت اسد کے پاس آئے، جن کو پیغمبر اکرم کیا کہا کرتے تھے، چچی ہیں، مگر پالا ہے جناب فاطمہ بنت اسد نے جناب ابو طالب کے ساتھ مل کر پیغمبر اکرم کو۔ پیغمبر اکرم کہا کرتے تھے جناب بنت اسد کو، یا امی بعد امی، اے میری ماں کے بعد میری دوسری ماں۔ یہ پیغمبر اکرم محبت سے، پیار سے جناب بنت اسد کو، جناب زوجہ ابو طالب کو، مادر امیر المومنین کو کہا کرتے تھے، یا امی بعد امی، اے میری ماں کے بعد میری دوسری ماں۔ اتنی قربت، اتنی انسیت، اتنی اٹیچمنٹ تھی پیغمبر اکرم کی جناب بنت اسد سے۔ مبارک بات تھی، اللہ نے آپ کو فرزند عطا کیا، اللہ آپ کو مبارک کرے۔ اور جناب بنت اسد نے کہا کہ ہاں، مگر محمد ایک مشکل یہ ہے کہ بچے نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی، بچے نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی۔ پیغمبر اکرم مسکرائے کہ چچی جان، ذرا میری آغوش میں تو دیجیے گا۔ جب جناب بنت اسد نے مولا کو پیغمبر اکرم کی آغوش میں دیا، یہاں پیغمبر اکرم کی آغوش کا احساس ہوا اور وہاں آنکھیں کھلی، آنکھیں کھلی، اور آنکھیں کھول کر پہلی زیارت کی پیغمبر اکرم کی۔ اور اب پیغمبر اکرم کا جملہ ہے، اور بڑا کمال کا جملہ ہے، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، یا علی خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم، اے علی تو نے اپنی پہلی نظر مجھ سے مخصوص کر دی، میں نے اپنا علم تجھ سے مخصوص کر دیا۔ لعاب رسول جس کی غذائے اول قرار پائے وہ علی، جو پیغمبر کے علم کا وارث ہو وہ علی، جو اپنی پہلی نظر رسول کے چہرے سے مخصوص کر دے وہ علی۔ اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم کے آغوش میں مولا مسکراتے ہوئے سورہ مومنون کی تلاوت کرتے، لقد افلح المومنون، کہ مومنین یقیناً کامیاب ہو گئے۔ پھر ان کی صفات بیان کرتے ہیں، وہ کہ جو نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور پورا ایک سلسلہ تو سورہ مومنون کے آغاز ہی میں موجود ہے۔ مولا کائنات نے اس کی تلاوت فرمائی، یہاں پر ایک اعتراض آ گیا، اور وہ اعتراض کیا ہے کہ ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا، تو امیر المومنین نے کیسے قرآن کی تلاوت کی، ابھی تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا۔ یہ عجیب لوگ ہیں، یہی نہیں سمجھتے کہ جو لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والے ہوں وہ قرآن کے نازل ہونے کا انتظار کرنے کے محتاج نہیں ہوتے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امام حسن کے حوالے سے شرح بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو جب حسن کی یہ منزل ہے کہ وہ بخاری کے مطابق لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو امیر المومنین کے بارے میں کیا خیال ہے، اور ان کے علم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یقیناً قرآن اپنے موقع پر نازل ہوگا۔ اچھا، اب اس کے بعد واقعاً دیکھیے برادر، نے کوئی مناظرانہ گفتگو نہیں ہے، میں تو صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ذرا غور فرمائیے۔ اس کا ایک بہت پیارا جواب دیا علماء اہل سنت نے بھی، علماء شیعہ نے بھی، کہ جو مولا کی محبت سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں، انہوں نے ایک بہت پیارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا، چھوڑیے اس کو، علی کی فضیلت مت مانیے، علی نے آغوش پیغمبر میں پیغمبر کے ہاتھوں پر آ کر قرآن کی تلاوت کی، اسے علی کی فضیلت مت مانیے، اسے مصطفیٰ کا معجزہ مانیے، اسے مصطفیٰ کا معجزہ مانیے۔ یعنی یہ مصطفیٰ تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں پر سنگریزے بولتے ہیں، اگر علی بولنے لگے تو حیرت کیا ہے؟ تو آپ نے غور فرمایا، یہ علی کا علم، عطائے مصطفیٰ، عطائے پروردگار، بے شک خدا کے مقابلے پر نہیں، خدا کی عطا، مصطفیٰ کے علم کا وارث، خصصت قبل علم، میں نے تجھے اپنے علم سے مخصوص کر دیا، یہ ان کا علم۔ تو تین معیارات، تقویٰ، ایمان اور علم، تینوں میں آپ دیکھ لیں کوئی علی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ تو ان کے آقا، وہ تو ان کے رہبر، وہ تو ان کے معلم، ان کے تو لعاب کے ذائقے کا اثر ہے علی کا علم۔ تو ان سے تو کوئی مقابلہ اور مقایسہ نہیں ہو رہا, اوروں کی بات ہو رہی ہے. اب آخری بات رہ جاتی ہے جہاد, جو پروردگار نے کہا کہ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما, کہ اللہ نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر فضیلت عطا کی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا اس کو بھی ثابت کرنے کے لیے کسی روایت کی ضرورت ہے؟ بدر کا میدان گواہی دے رہا ہے, احد کا میدان گواہی دے رہا ہے, خیبر کا علم گواہی دے رہا ہے, خندق میں کل ایمان کی سند گواہی دے رہی ہے, ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادۃ الثقلین کی گواہی موجود ہے. اس کے بعد علی کے مجاہد اول ہونے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. اور پھر بھی اگر کسی کو شبہ ہو تو ملک سے پوچھ لے, وہ کسی اور کی شجاعت کا کلمہ نہیں پڑھ رہا. اگر احد میں جبرائیل نے کسی کی شجاعت کا کلمہ پڑھا ہے تو وہ ایک ہی ہے کہ جس کی شجاعت کا کلمہ اس شان سے پڑھا ہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار. کہ اگر کوئی جوان ہے تو وہ علی, اور اگر کوئی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, کہ اگر کوئی جوان ہے تو علی, اور اگر کوئی تلوار ہے تو ذوالفقار. شاہ عبد الحق محدث دہلوی مدارج النبوہ کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں. شاہ عبد الحق ظاہر کے مسلک تشیع سے تعلق نہیں رکھتے, مگر انہوں نے واقعاً فضائل کا ایک حق ادا کیا ہے. مدارج النبوہ فارسی کتاب ہے, مگر اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کو انٹرنیٹ پر بھی مل جائے گا. اس میں احد کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یہ تمام تر واقعات آپ کو ملیں گے کہ کس طریقے سے ملک نے آ کر کلمہ پڑھا, جس کو میں شعرا نے اپنے اپنے طور پر نظم بھی کیا. میں شعر نہیں پڑھ رہا آپ کے سامنے, مگر اب یہ لا فتح ایک رمز بن گیا, لیا لا فتح ایک سمبل, جس طرح سے خواجہ معین الدین نے کہا تھا حقہ کے بنائے لا الہ است حسین, وہاں پر لا الہ سے مراد پورا کلمہ لا الہ الا اللہ. اسی طریقے سے شعرا نے نظم کرتے ہوئے لفظ لا فتح کو استعمال کیا اس پورے کلمے کے لیے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. میں تو صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اس مصرعے کے اندر شاعر نے یہ کہا, اور کیا خوب کہا, کہ جو لا فتح ہوتا ہے وہ میدان میں لا پتہ نہیں ہوتا. وہ کبھی بھی میدان میں لا پتہ نہیں ہوتا, جہاں مصطفیٰ وہاں مرتضیٰ نظر آئیں گے. کہ جس طریقے سے سایہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے, اس طرح سے مرتضیٰ مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. کوئی شک نہیں ہے کہ بعض اوقات تعصب تنگ نظری آڑے آ جاتی ہے, جس کے بعد بہت کچھ چھپانے پر لوگ آمادہ ہو جاتے ہیں. مجھے علامہ رشید ترابی آل اللہ مقامہ یاد آئے. ان کا زمانہ ظاہر اخبار کا زمانہ تھا, اس زمانے میں ٹی وی بھی نیا نیا آیا تھا, ریڈیو تھا البتہ, لیکن اخبار کا رواج بہت زیادہ تھا. کالم لکھے جاتے تھے, خبریں شائع ہوتی تھیں, اور بہت سے اسلامک آرٹیکلز مقالات وہ بھی شائع ہوا کرتے تھے. اب ماہ رمضان میں جنگ بدر ہوئی تھی, جنگ بدر ماہ رمضان میں ہوئی تھی, تو ماہ رمضان میں عام طور پر وہ آرٹیکلز آیا کرتے تھے, جنگ بدر کا احوال, جنگ بدر کا پس منظر. تو ایک ماہ رمضان ایسا آیا, اب ظاہر ہے کہ ماہ رمضان ہی میں اس کے فوراً بعد مولا کی شہادت کی مجلسیں آ جاتی ہیں, تو ان میں سے کسی مجلس میں علامہ رشید ترابی نے بہت زیادہ اس کو فیل کیا. کس چیز کو فیل کیا؟ ہوا یہ کہ ایک صاحب مشہور شخصیت کے نام لینے کا فائدہ نہیں ہے, انہوں نے ایک کالم لکھا, ایک آرٹیکل لکھا, ایک مقالہ لکھا, جنگ بدر کی رودات بیان کی. اور جب جنگ بدر کی رودات بیان کی تو سب کچھ لکھا, نہیں لکھا تو علی کا نام, یعنی پوری بدر لکھ دی, لیکن جنگ بدر میں علی کا نام مینشن کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی. علامہ رشید ترابی فصاحت و بلاغت کے بادشاہ شہ سوار, انہوں نے ایک زبردست جملہ ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا کہ اگر بدر کو اسی طرح سے لکھنا ہے کہ اس میں علی کا ذکر نہ ہو, تو وہ کہنے لگے کہ ایک بات تو بتاؤ کہ اگر سورہ یوسف سے یوسف کو نکال دیا تو بچا کیا؟ اگر سورہ یوسف سے یوسف کو نکال دیا تو پھر بچا کیا؟ سورہ یوسف سے یوسف کو نکال دو تو کچھ نہیں بچتا, اور بدر سے علی کو نکال دو تو پھر کچھ نہیں بچتا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بات آپ نے غور فرمایا؟ بس برادران عزیز، اب منزل مسائل پہ ظاہر کے چند جملے مجھے عرض کرنے. یہ مولا کی شجاعت اور وہ عباس علمدار کی شجاعت، کیا شک اور شبہ ہے؟ وہ حضرت ابو الفضل عباس کی شجاعت جو وارث علی مرتضیٰ ہے. یہ کربلا کے اندر ہر ایک کسی نہ کسی کی نیابت کر رہا ہے. علی اکبر شبیہ رسول ہے تو گویا پیغمبر اکرم کی نیابت کر رہے ہیں. جناب زینب بی بی سیدہ کی نیابت کر رہی ہے. اسی طریقے سے جناب قاسم امام حسن کی نیابت کر رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں ابو الفضل عباس تو وہ مولا کائنات کی نیابت کر رہے تھے. دیکھیں برادران عزیز، یہ شخصیت واقع عجیب ہے کہ اس نے وفا کا حق ادا کیا ہے. شمر کم ظرف انسان ہے، فکر حرکت و قدر ہمت اوس. شمر آیا ہے، امان نامہ لے کر آیا ہے اور اس نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے حضرت عباس کو حسین سے جدا کر دے. وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ عباس کس کو کہتے ہیں. اس نے کہا ہے کہ عباس تم ادھر آؤ، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے لڑنے کی، تمہارے لیے امان ہے. حضرت عباس نے تیز نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، اچھا، اور فرزند رسول، فرزند علی و زہرہ کا، ان کے لیے کوئی امان نہیں؟ کہا میرے لیے امان ہے اور زہرہ کے لال کے لیے کوئی امان نہیں ہے. میں تجھ پر بھی لعنت بھیجتا ہوں، تیرے امان نامے پر بھی لعنت بھیجتا ہوں.
شمر پہ لعنت.
یہ حضرت ابو الفضل عباس کی واقعاً وفا، حضرت عباس کی وفاداری ہے. اور پھر اس کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ حسین ابن علی کیوں اتنے مضطرب ہوئے تھے حضرت ابو الفضل عباس کی شہادت کے موقع پر. آپ جانتے ہیں کہ روزہ روز صبح سے عاشور کے دن کئی مرتبہ حضرت ابو الفضل نے آ کر یہ کہا کہ مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. اور آپ جانتے ہیں کہ حسین جواب کیا دیتے ہیں. حسین کا کہنا ہے، عباس تم میرے لشکر کے علم بردار، تمہیں کیسے اجازت دوں؟ یعنی تمہیں تو پورے لشکر کو سنبھالنا ہے، تمہیں کیسے اجازت دوں؟ عصر عاشور سے کچھ پہلے جب عباس آئے اور یہی جملہ واپس دہرایا کہ آقا اب مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے، حسین نے وہی جواب دہرا دیا، اے عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار. اب جو مقتل کے الفاظ ہیں وہ بڑے عجیب. فنظر یمینا و شمالا، عباس نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا اور پھر حسرت سے کہا، آقا اب وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں علم بردار ہوں؟ میرے پیاسے سپاہی حوض کوثر کے پاس میرے منتظر ہیں، آقا مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اپنے ساتھیوں سے ملاقات کروں اور ان کے ساتھ وہاں پر پہنچوں. حسین نے کوئی جواب نہیں دیا. اور یہ وہ منزل تھی کہ جہاں پر جناب سکینہ نے آ کر انٹرویو کیا. جناب سکینہ حضرت ابو الفضل عباس کی وہ بھتیجی محبت سے پیار سے اپنے چچا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے چچا عباس، آپ کو میری پیاس کا کوئی احساس ہے یا نہیں ہے؟ کیا آپ کو میرے سوکھے ہونٹ نظر نہیں آتے؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں کتنی پیاسی ہوں؟ اور ابو الفضل عباس کہتے ہیں، سکینہ پیاسی ہو؟ کہ چچا بہت پیاسی ہو. کہ ایک کام کریں، آقا سے مجھے اجازت دلوا دیں، پھر میں تیرے لیے پانی لے کر آتا ہوں. اب سکینہ 3 سال کی بچی معصومیت میں کہتی ہے، ارے چچا اتنی سی بات، بابا نے میری کبھی کوئی بات نہیں ٹالی، مجھے لے کر چلیے، میں آپ کی سفارش کرتی ہوں. اور اب ابو الفضل عباس سکینہ کو اپنی آغوش میں لے لیں، مشک سکینہ دوسرے ہاتھ میں ہے. اور جب امام حسین نے دور سے عباس کو اس شان سے آتے ہوئے دیکھا تو ایک جملہ عباس سے کہا، ایک جملہ سکینہ سے کہا. عباس سے کہنے لگے، جاؤ عباس، اب میں نہیں روکتا، جا کر پانی کا انتظام کرنے کی کوشش کرو. مگر اگلا جملہ جو جناب سکینہ سے کہا وہ بہت عجیب تھا. کہنے لگے، سکینہ ابھی چچا کی سفارش کر رہی ہے، تو ابھی اپنے چچا عباس کی سفارش کر رہی ہے نا، کچھ دیر کے بعد تجھے تیرا چچا بہت یاد آئے گا. کب یاد آئے گا؟ جب تماچے لگیں گے عباس یاد آئے گا، جب تازیانے لگیں گے تجھے تیرا چچا عباس یاد آئے گا، جب کوئی کوڑے مارے گا تجھے تیرا چچا عباس یاد آئے گا، جب کوئی گوشوارے نوچے گا تجھے تیرا چچا عباس یاد آئے گا. اس موقع پر بھی سکینہ اپنی معصومیت میں وہ بچی نہیں سمجھ پائی، مگر اب عباس میدان میں جانے کے لیے آمادہ اور تیار ہوئے. ایسے میں حسین کہتے ہیں، عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا، آقا آپ نے اجازت دی میں میدان میں جا رہا ہوں. کہا، نہیں، پہلے جاؤ اور جا کر زینب سے بھی اجازت لے کر آؤ. اور اب عباس، زینب ماں کے برابر بڑی بہن ہے، عباس خیمے میں آئے ہاتھ جوڑ کر جناب زینب سے کہتے ہیں، شہزادی میں آپ کو اطلاع دینے کے لیے جا رہا ہوں کہ میں اب میدان میں جا رہا ہوں. جناب زینب کہتی ہیں عباس جاؤ، میں روکتی نہیں ہوں، مگر آج مجھے میرے بابا کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، وہ بس سنتے جاؤ. کبھی بھی ارشاد فرمائیے کہ ایک موقع تھا میرے بابا نے یہ کہا تھا، اے زینب اسی کوفہ شہر میں تجھے قیدی بنا کر لایا جائے گا، تیرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی. اے عباس میں یہ سوچتی تھی کہ میرے بابا نے کہا ہے تو ہوگا تو ضرور، یقیناً میرے بابا کی بات غلط نہیں ہو سکتی، مگر میں سوچا کرتی تھی کہ اگر کسی کا ایک بھائی ہو تو اس بہن کی طرف بھی کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، ارے میرے تو اتنے بھائی ہیں. اور پھر اس کے بعد میں یہ سوچتی تھی کہ جب تجھ جیسا بھائی میرا موجود ہے تو کس کی مجال ہے کہ میرے بازوؤں میں رسی باندھ لے. مگر اے عباس اب مجھے یقین آ گیا کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب میرے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی. مگر جاؤ عباس، خدا حافظ. عباس میدان میں جا رہے ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، علم بھی ساتھ ہے، مشک سکینہ بھی ساتھ ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سکینہ اور دوسرے بچے خیموں کے اندر ہیں؟ نگاہ تصور سے دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سکینہ تمام بچوں کو دلاسا دے رہی ہے، اے بچوں اپنے کوزے سنبھال لو، میرا چچا گیا ہے وہ پانی لے کر آئے گا، کچھ دیر میں تمہاری پیاس بجھنے والی ہے، ارے کچھ دیر میں پانی آنے والا ہے. سکینہ اور دوسرے بچے کوزے سنبھالے ہوئے عباس کا انتظار کر رہے ہیں. مگر عزیزوں کیا ہوا، عباس فرات تک پہنچے، مشک سکینہ کو پانی سے بھرا، اور جب پلٹے ہیں تو وہاں بچے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ علم دائیں طرف جھکتا ہے پھر سنبھلتا ہے، پھر بائیں طرف جھکتا ہے پھر سنبھلتا ہے. مگر ایک وقت وہ آیا کہ ہرملہ کا تیر چلا، مشک سکینہ چھدی، پانی بہا، عباس گھوڑے پر ٹھہر نہ سکے، عباس زمین پر گرے، حسین کربلا کی زمین پر گرے، کمر کو تھام لیا، بچوں کے ہاتھوں سے کوزے گرے. سکینہ فریاد کرتی ہے، اے چچا عباس واپس آ جاؤ، ارے مجھے پانی نہیں چاہیے، چچا تم واپس آ جاؤ. اور ادھر حسین فریاد کرتے ہیں، الان انکسر ظہری، اے عباس یہ تو نہیں گرا، حسین کی کمر شکستہ ہو گئی، حسین کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی. عباس کے قریب پہنچے اور حسین کا مرثیہ، جس پر میں مجلس کو مکمل کر رہا ہوں، حسین نے مرثیہ پڑھتے ہوئے کہا، اے عباس تیرے جانے سے دو کام ہوئے، کل تک عمر سعد اور اس کے فوجی تیرے خوف سے جاگا کرتے تھے، انہیں نیند نہیں آتی تھی کہ عباس جیسا شیر حسین کا موجود ہے، آج کے بعد عباس وہ چین سے سویا کریں گے، اور کل تک زینب چین سے سویا کرتی تھی. میرا بھائی عباس موجود ہے، مگر آج کے بعد عباس زینب کو سونا نصیب نہیں ہوگا، سکینہ کو سونا نصیب نہیں ہوگا، ام کلثوم کی آنکھیں بیدار رہیں گی، ان بیویوں کو تجھ سے آسرا تھا، آج جب عباس نہ رہا تو ان آنکھوں سے نیند رخصت ہو جائے. الا ولانۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلبی ینقلبون.